بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وجہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقوله وهو العلیم الخبیر، سورۃ التحریم آیت نمبر 3. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، العلیم الخبیر شرح میں العلیم سبق الکلام علیہ، علیم کے تعلق سے پہلے بات ہو چکی ہے. الخبیر کا معنی ہے هو العلیم ببواطن الامور، فیکون هذا وصفا اخص بعد وصف اعم. العلیم الخبیر جب ایک ساتھ بیان ہوتے ہیں، دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے اور دونوں میں علم کا معنی پایا جاتا ہے. علیم کے اندر جو معنی ہے وہ عام ہے، اور خبیر کے اندر جو ہے معنی میں تخصیص ہے. العلم بباطن الامور، باطن امور کا علم رکھنا، باریک بینی کا علم رکھنا، خوب باخبر رہنا، یہ معنی ہوتے ہیں. جب ایک ساتھ بیان ہوتے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ وصف ہے عموم کے ساتھ تخصیص کا، یا عموم کے بعد تخصیص کا وصف ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، العلیم بظواہر الامور والخیر والخبیر ببواطن الامور. جب ایک ساتھ بیان ہوتے ہیں تو علیم سمع کا معنی یہ ہے کہ العلیم بظواہر الامور، جو ظواہر امور ہے، اور خبیر میں جو بواطن امور ہے وہ معنی پایا جاتا ہے. تو اس میں جو بواطن امور کا علم جو ہے دو مرتبہ بیان ہوا ہے، یا اس کے دو مرتبہ ذکر ہوا ہے. ایک مرتبہ ایک طریقے سے عبوم کے صیغے میں، دوسرا جو ہے خصوص کے صیغے میں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ صرف خاص ظواہر امور سے تعلق رکھتے ہیں یا اس حد تک ہے. پھر مزید اس صفت العلم کی تفصیل کا بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقوله تعالی يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها إلى آخر الآية سورة سبأ آية نمبر 2. والله تعالى کا ارشاد ہے سورة الأنعام آية نمبر 159 میں، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى كإرشاد سورة فاطر أتمر جارمي، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلى آخر الآية. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سورة الطلاق آیت نمبر 12. فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذه الآیات فی تفصیل صفۃ العلم، یہ جو آیات کریمہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی صفۃ علم کی تفصیل کا بیان ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ سبع آیت نمبر 2 میں، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها الى آخر الآیۃ. شیخ بثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کے عموم علم کے، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. یعلم ما یلج فی الارض، ما اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو ہے وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یفید العموم، یعنی کل ما یلج فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں داخل ہوتی ہے. ولوج کہتے ہیں داخل ہونے کو، یلج یعنی داخل ہوتے زمین میں، جیسا کہ بارش کا پانی اور بیج جو زمین میں بویا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان جو مردے ہیں وہ بھی زمین میں دفن ہوتے ہیں، اور کیڑے جو ہیں اسی طریقے سے چوٹے وغیرہ جو زمین اندر رہتے ہوں، یہ تمام چیزیں، اور ان سے ہر وہ چیز جو زمین کے اندر رہتی ہیں یلجو میں، یہ سب داخل ہیں. وما یخرج منها، جو چیز زمین سے باہر نکلتی ہیں اگتی ہیں، جیسا کہ پانی ہے زمین سے نکلتا ہے، پودے ہیں، درخت ہیں، اور ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے. پھر فرمائے وما ينزل من السماء، ہر وہ چیز جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، آسمان سے اترتی ہے، جیسا کہ بارش، وحی، فرشتے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، ان سب کو نزول ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف. وما يعرج فيها، اور ہر وہ چیز جو آسمان کی طرف اوپر جاتی ہے، عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جانے کو، جیسا کہ صالح اعمال، یا انسان کے اعمال جو ہیں عمومی طور پہ، فرشتے، روحیں اور دعا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم رحمہ اللہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما يعرج فيها، اور سورۃ المعارج کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تعرج الملائكة والروح إليه. تو سورۃ المعارج میں الیہ ہے، اور سورۃ سبع کی آیت نمبر 2 میں یعرج فیہا فی کا حرف ہے، یعنی عروج کے فعل کے ساتھ فی کا حرف ہے سورۃ سبع میں، اور سورۃ المعارج میں عروج تعرج عروج کے فعل کے ساتھ جو ہے وہ الہ کے حرف سے اسے جوڑا گیا ہے. اور اصل الہ ہونا چاہیے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن اس آیت میں، سورہ سبا کی آیت میں، یعنی فی کا حرف کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یعرج فیہا؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثمین رحمہ اللہ، اختلاف ہے اہل بصر اور اہل کوفہ کے نحات، نحات کہتے ہیں جو علم النحو کے ماہر ہیں، انہیں نحات کہتے ہیں. تو بصرہ کے جو نحات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو فعل ہے اس کے ساتھ، فعل کے معنی کے ساتھ حرف کو مناسب ہونا چاہیے، اور کوفہ والوں اس کے برعکس کہا کہ حرف کے معنی کے ساتھ فعل کو مناسب ہونا چاہیے. تو پہلے قول کے مطابق شیخ صاحب فرماتے ہیں یعرج فیہا سے مراد یہ ہے، کیونکہ ہم نے فعل کو دیکھنا ہے کہ حرف کے ساتھ اسے جوڑنا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا، یعنی اس کے یعرج میں جو معنی ہے فعل کا، یدخل اس میں داخل ہوتا ہے، یہ معنی ہوگا، یعنی وما یعرج فیدخل فیہا، یہ اصل معنی ہے. یعرج فیہا یعنی یعرج بلند ہوتے ہیں اور اسماء میں داخل ہوتے ہیں، تو دخول کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس آیت کریمہ میں یعرج فیہا میں دو چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں، عروج اور دخول، دو فعل ہیں، عروج کے فعل ہے اور دخول کا. اور جو دوسری رائے ہے جو ہے بصرہ کی رائے ہے اس کے مطابق جو ہے فی کا معنی علاقہ ہے, اور یہ جیسے کہ ایک قاعدہ بھی ہے عربی گرامر کا کہ جو حروف جر ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں, تراوب کر لیتے ہیں اس اعتبار سے. لیکن اس میں جو ایک نیا معنی ہے وہ موجود نہیں ہے کہ صرف الہ کی جگہ فی کی جگہ کہ الہ کی جگہ فی ہے جو الہ ہونا چاہیے تھا, اور جو دخول کا معنی ہے فعل کا وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عثیمین رحمہ اللہ, یہ جو پہلا قول ہے وہ زیادہ صحیح ہے, یعنی اہل بصرہ کا جو ہے کہ فعل جو ہے اسے حرف مناسبت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور عرب لغت میں اس کی نظیر موجود ہے, اس کی کئی مثالیں موجود ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا, سورۃ الانسان آیت نمبر 6. اور عین عام طور پہ جو چشمہ ہوتے پانی کا, یشرب منها والذی یشرب به الاناء, برتن سے جب پیتے ہیں تھے, یشرب بہ حرف الباء استعمال ہوتا ہے کہ برتن سے ہم پیتے ہیں, اور عام جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے وہ یہ جو چشمہ اٹھا کے منہ پہ رکھتے پیتے ہیں, تو یشرب بہ میں اصل میں یشرب منہا اسی میں سے پیتا ہے, تو حرف جر متراوب ہوتے ہیں. تو اہل کوفہ کی رائے کے مطابق یشرب بہ الباء بمعنی من کہ اے منہا, اور اہل بصرہ کی اگر ہم ان کے قول کو لیتے ہیں کہ فعل کچھ ہو کہ معنی حرف سے جوڑنا چاہیے, یشرب بمعنی جو ہے یروا, کہ اس پانی سے جو ہے پیاس بھی بجھتی ہے, تو پیاس بجھانے کے لیے یہ جو پیاس بجھانے کی جو فعل ہے وہ اس میں شامل ہے, یعنی پانی پیتے بھی ہوں کہ پیاس بھی بجھ جاتی ہے. تو ایک ایکسٹرا معنی جو ہے وہ صرف حرف کے بدلنے سے زیادہ معنی جو ہے وہ اہل بصرہ کے معنی میں موجود ہے, جو وہ معنی لیتے ہیں, یعنی پینے کی غایت کیا, ہم کیوں پیتے ہیں, تاکہ پیاس بجھ جائے. اور جو اہل بصرہ نے معنی لیا ہے اس میں ایک مزید فعل کا معنی کے ساتھ جب جوڑتے ہیں حرف کو تو ایک اور فعل نکلتا ہے. اب دیکھ لیں, یعرجو فیہا, یعرجو ویدخل, دو فعل ہیں, تو ایک حرف الفی جو ہے اس سے ایک اور فعل, ایکسٹرا فعل, ایک اور نیا معنی ہے. اور یشرب بہج میں جو دیکھیں آپ کہ ٹھیک ہے منہا ہونا چاہیے, دونوں میں فرق نہیں ہے, یشرب بہج یشرب منہا, لیکن بہا کا کیوں حرف ہے, تاکہ یہ فعل جو ہے کہ پیاس بھی بجھ جاتی ہے, ورنہ انسان بعض کو پیاسا ہوتا ہے پانی پیتا رہے اور اس کی پیاس نہ بجھے تو کیا فائدہ ہے, تو صرف پانی پینا مقصد نہیں ہوتا, اسے پیاس بجھنا بھی اصل مقصد ہوتا ہے. شیخ صفر ماتے وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا لَا دُخُولَ فِي السَّمَاءِ إِلَّا بَعْدَ الْعُرُوجِ إِلَيْهَا فَيَكُونَ الْفِعْلُ ضُمِّنَ مَعْنَى الْغَايَةِ. یعنی وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا جو اصل ہمارا موضوع ہے, یعنی آسمان میں داخل ہونا ممکن نہیں الا یہ جب تک کہ آسمان کی طرف اوپر کی طرف نہیں جایا جائے گا, تو اس میں جو اصل غایت ہے وہ موجود ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عموم علم کا ذکر فرمایا ہے, ہر چیز کا علم, اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. یعنی آپ دیکھیں, یعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, ما یرجو فی الارض جو کچھ ما موصولہ ہے, کوئی استثناء نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے, جو کچھ زمین سے نکلتا ہے, وہ جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے, اور جو کچھ آسمان کی طرف اوپر جاتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے, یہ تمام علم اللہ تعالیٰ کو ہے. پھر آگے اس صفت علم کی مزید تفصیل بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں, وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ابن عثیمین رحمہ اللہ, عنده عند اللہ وهو خبر مقدم مفاتح مبتدا مؤخر, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ذرا جملے پہ غور کریں, ذرا پہلے جو الفاظ ہیں کیا ہیں, عنده اللہ تعالیٰ کے ہاں مفاتح الغیب, غیب کی چابیاں ہیں, لا يعلمها نهي کوئی جانتا الا هو مگر وہی یعنی اللہ تعالی. اچھا ذرا الفاظ پہ غور کریں ذرا. عنده اي عند الله هو خبر مقدم مفاتح الغيب مبتدا مؤخر. اصل جو مفاتح الغيب عنده یہاں پر کیا ہے؟ جو پہلے ہونا چاہیے تھا وہ بعد میں ہی, جو بعد میں تھا وہ پہلے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صیغۃ الحصر ہے یہ, صیغۃ الحصر. اچھا لا يعلمها الا هو یہ کیا ہے؟ یہ صیغۃ الحصر ہے کیونکہ نفی ہے استثناء ہے, ایک ساتھ آ جائے ایک جملے میں جسے کہتے ہیں الاستثناء فی سیاق النفی, اور یہ بھی تخصیص کے لیے حصر کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے. اب تو یہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ڈبل تخصیص کی گئی ہے تاکہ کسی کے گمان میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مفاتح الغیب دیے ہوں یا وہ علم غیب کا مالک ہو. سبحان اللہ. جو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ترکیب ہے حصر اختصاص کے لیے بیان ہوتی ہے, عنده لا عند غیره مفاتح الغیب, کہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, کسی اور کے پاس بہت غیب کی کنجیاں نہیں ہیں. اور اس حصر کی تاکید مزید لا يعلمه الا هو سے کی ہے. اس جملے میں حصر ہے کہ یہ مفاتح الغیب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اس کے دو طریقے سے حصر کیا گیا ہے, بطرق تقدیم و تاخیر پہلا طریقہ, دوسرا طریقہ جو ہے طرق نفی و اثبات. اچھا جو مفاتح سے مراد کیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ مفتاح کی جمع ہے المفتاح, مفاتح جمع ہے مفتاح کی. یا جمع مفتاح ہے اس میں یا جو ہے حذف کر دیا گیا ہے وہ یہ قلیل ہے. اور ہم خوب جانتے ہیں کہ مفتاح جو ہے چابی جو ہے یا کنجی جو ہے وہ کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, دروازے کو کھولنے کے لیے یا لاک کو کھولنے کے لیے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مفاتح جو ہے مفتح کی جمع ہے, یعنی میم فتحہ اور تا کے کسرہ کے ساتھ. جو پہلا تھا وہ اسے الٹ تھا, میم کسرہ اور تا فتحہ کے ساتھ, لیکن جو مفتح ہے خزائن کو کہتے ہیں, خزانوں کو کہتے ہیں. مفاتح الغیب یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ مفاتح الغیبی ای مبادئہ, یعنی جو ابتدا ہوتی ہے, یعنی ہر چیز کی جو چابی ہوتی ہے یا اس کی کسی کی چیز کی ابتدا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی اس کے شروع میں. تو اس معنی میں مفاتح الغیب سے مراد مبادئ الغیب, کہ ابتدائی مرحلہ غیب کا جو ہے. یہ تمام جو مذکورات ہیں یہ مبادئ الغیب ہی ما بعدها جو بعد میں جن کا ذکر ہونے والا ہے. الغیب یہ بستر ہے, غاب یغیب غیبا, اور غیب سے مراد ہر وہ چیز جو غائب ہو, انسین, جو انسان کو نظر نہیں آتی. اور غیب جو ہے یہ امر نسبی ہے, اور غیب مطلق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. علم غیب مطلق وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور جو نسبی ہے وہ چیز جو نظر نہیں آتی, جو ہم سے غائب ہے, نسبی یعنی نسبتاً کسی چیز, اس میں سے کسی چیز کا علم رکھنا یہ مخلوق کے لیے جائز ہے, لیکن مطلقاً ہر اعتبار سے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اے مثال کے طور پہ دیکھیں, نسبی کا ایک مثال دیتا ہوں میں. بعض لوگ یوں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کو کوئی کہیں پہ بادل نظر نہیں آتا, لیکن موسم کی ان کو پرکھ اور پہچان ہے, وہ کہتے بھی بارش ہونے والی ہے. تو ہمیں تو جو یہ علم نہیں رکھتے اسے کو بھائی کہاں سے بارش ہے, دیکھیں سورج کو دیکھیں سر کے اوپر, واقعی تھوڑی دیر کے بعد اسی دن میں شام کو دیکھیں بارش آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے, وہ ایکس رے اٹھاتا ہے مریض کا اور بلیک اینڈ وائٹ تصویر آپ کو نظر آتی ہے, کچھ نہ کوئی ہڈی ایسی پسلیاں سے نظر آتی ہیں آپ کو, کہتے ہیں دیکھو اس بندوں کو یہاں پہ ٹی بی ہے, یہ فلان مرض ہے. تو ایک وہ چیز جو غائب ہے جو نظر نہیں آ رہی ہمیں, اس کی خبر آپ کو دی ہے, یہ کیا ہے؟ علم غیب نسبی ہے. تو نسبی جو ہے وہ, ابھی کیا ہم کہیں گے کہ یہ علم غیب رکھتا ہے ڈاکٹر جو ہے ایکس رے دیکھے, کیا یہ شرک ہے؟ نہیں, یہ شرک نہیں ہے, یہ کفر نہیں, نعوذ باللہ. یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں ہے, یہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیا ہے, علم الانسان ما لم يعلم. ٹھیک ہے, اس طریقے اور بھی کئی مثالیں آپ دیکھ لیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شبعی رحمہ اللہ, یہ مفاتح جو ہیں, چاہے ہم کہیں مفاتح مبادئ ہیں, ابتدائی علم کی, یا خزانے کہیں, یا چابیاں کہیں, یہ سب معنی ہیں. یعنی مفاتح کے لفظ میں تین معنی ہیں, مبادئ الغیب اس کی ابتدا, کیونکہ آگے تفصیل بیان کی گئی اسی آیت میں, خزانے کو بھی کہا جاتا ہے, اور چابیوں کو بھی, کنجوں کو بھی کہا جاتا ہے, غیب کی چابی, غیب کی کنجیاں جو ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. اسے تخصیص کے ساتھ یہ جملہ بیان ہوا ہے دو مرتبہ. کوئی فرشتہ نہیں جانتا, کوئی رسول, کوئی نبی نہیں جانتا, یہاں تک کہ اشرف الرسل المکی الملکی سوری اشرف الرسل الملکی, سب سے شرف والا جو فرشتہ ہے, پیغمبر فرشتہ, وہ جبریل علیہ, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سوال کیا اشرف الرسل البشری, بشر میں سے جو سب سے عظیم اور شرف والے رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, محمد علیہ الصلاۃ والسلام, تو عرض کرتے ہیں اخبرنی عن الساعة, معروف حدیث ہے جبریل کی, حدیث ہے مسلم میں, جس میں اسلام کے تعلق سے سوال ہے, ایمان کے تعلق سے سوال ہے, پھر احسان کے تعلق سے سوال ہے, پھر اخبرنی عن الساعة, تو ان تمام چیزوں جواب دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سوال آیا کہ قیامت کب ہوگی, یا خبر دے قیامت کے تعلق سے, قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, سبحان اللہ, المسؤول عنها کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے سوال کیا جا رہا ہے. اچھا, سائل کون ہے سوال کرنے والا؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے نا, تو دونوں کو علم نہیں ہے, سبحان اللہ. اور معنی یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں شبعی رحمہ اللہ, جیسا کہ آپ نہیں جانتے, مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے, بس جس نے دعویٰ کیا علم غیب جاننے کا, شب الحمد رحمۃ اللہ فرماتے, فہو کاذب کافر, وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے, اور جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ لأنہ مکذب بالقرآن, کیونکہ قرآن مجید کو جھٹلانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت میں خاص تأکید کے ساتھ دو مرتبہ سورۃ الحشر بیان فرماتے ہوئے یہ خاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی علم غیب نہیں جانتا, علم غیب مطلق. علم غیب نسبی میں کبھی بھی قیامت کب ہوگی یا اس میں سے نہیں ہے, یاد رکھیں. اگر کوئی نجومی یہ کہے کہ فلان قیامت ہوگی یا فلان, کو سب جھوٹے ہیں, یہ کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا, یہ خاص علم اللہ تعالیٰ کو ہے, بس کسی اور کو نہیں ہے. پھر شیخ صاحب شبع الدین رحمہ اللہ, یہ جو مفاتح الغیب ہیں ان کی جو تفسیر ہے, اعلم الخلق بکلام اللہ, جو سب سے زیادہ علم رکھتے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, حين قرأ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت فرمائی اس آیت کی, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير, سورة لقمان آیت نمبر 34. یہ پانچ امور ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے. سب سے پھر علم الساعة, قیامت کا قائم ہونا, اس کا علم کہ کب قیامت ہوگی, اور قیامت کا قائم ہونا جو ہے وہ آخر زندگی کی ابتدا کے لیے ہے, اور ساعة اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بہت ہی عظیم گھڑی ہے, جس میں تمام لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے. اسے الحاقہ بھی کہتے ہیں, الواقعہ بھی کہتے ہیں, اور الساعة کعلم جو ہے قیامت کے دن کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. امت میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی مگر اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا, مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. دوسری چیز جو مفاتح الغیب میں ہے تنزیل الغیث, جیسے اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ غَيْثَ, اور الغیث جو ہے مصدر ہے, اس کا معنی ہے ازالت شدت والمراد بھی المطر, اور غیث کا معنی جو ہے وہ بہت ہی شدید تکلیف کو ختم کرنا, جسے غوث کا لفظ کہاں سے لیا گیا ہے, مشکل کشا یا مشکل کو آسان کرنا. اور اس سے مراد یہاں پہ آیت میں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش ہے, کیونکہ بارش کے پانی سے تمام شدتیں جو ہے وہ قحط جو ہے اور جذب جو ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, اور جو شدت ہے وہ دور ہو جاتی ہے, تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں, حکم دیتے ہیں, اور صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ جانتے ہیں کہ بارش کا نزول کب ہوگا, اور جو بارش ہے یا بارش کا نزول جو ہے یہ زمین کی زندگی کی ابتدا کے لیے یا زمین کی زندگی کی چابی ہے, اور زمین کی زندگی نباتات سے ہوتی ہے, اور نباتات سے جو ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کی زندگی کا ایک بنیادی چیز سمجھی جاتی ہے, اور ہر وہ چیز جو بندوں کی جو مصالح ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر ایک رکتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور یہ نہیں فرما وَيُنَزِّلُ الْمَطَرَ, مطر نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات بارش ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی نبات وغیرہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اسے غیث نہیں کہا جاتا, اور اسے زمین بھی زندہ نہیں ہوتی. مطر اور غیث میں فرق کیا ہے؟ مطر صرف پانی ہے, بارش آتی ہے وہ پانی ہے, تو کئی مرتبہ بارش ہوتی ہے بنجر زمین ہوتی ہے وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو غیث سے مراد وہ بارش ہے جس سے زمین زندہ ہوتی ہے. جیسے مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیست السنۃ الا تمطر انما السنۃ ان تمطر ولا تنبت الارض شیئا, قحط سے نہیں کہتے کہ تمہیں بارش نہ برسے, کہ تمہارے لیے بارش نہ برسے, مگر قحط یہ ہے کہ تمہارے لیے بارش موجود ہو لیکن زمین میں کوئی چیز اگے نہیں. اچھا, تیسری چیز فتح الغیب میں علم ما فی الارحام, وہ علم جو کچھ عورتوں کے رحم میں ہے, لقولی اس کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اسی آیت میں سورۃ لقمان آیت نمبر 34 میں, اے ارحام الاناث عورتوں کے رحم میں, اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ عورتوں کے رحم میں کیا ہے, ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے آدم کی اولاد میں سے, اور اس کا تعلق, اس علم کا تعلق عام ہے, ہر چیز کا علم, اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے. شیخ صاحب فاضل بحث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ علم یہاں تک ترقی کر چکے, سائنس ترقی کر چکی ہے کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ نر ہے یا مادہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر, کہ کیا یہ صحیح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بحث رحمۃ اللہ یہ بات صحیح ہے, واقع ہو چکا ہے یہ بات, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ اس وقت تک نہیں جانتے جب تک کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ خاص عمر تک نہ پہنچے, اور اس کی جو نر یا مادہ ہونے کی جو ابتدائی اس پر تک, یعنی بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر وہاں تک نہ پہنچے, اور اس بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر اور بھی حالتیں ہیں جو وہ نہیں جانتے, یہ نہیں جانتے کہ کب پیدا ہوگا, یہ بھی نہیں جانتے جب بھی پیدا ہو جائے گا کہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا, یا مر جائے گا. وہ یہ نہیں, یہ بھی نہیں جانتے, سب سے بڑی بات ہے یہ بھی نہیں جانتے کہ بدبخت ہو گئے خوشبخت ہوگا, اچھا ہوگا یا برا ہوگا. وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ امیر ہوگا یا فقیر ہوگا, اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں, اور بھی حالتیں ہیں جو مجہول ہیں, جو کوئی نہیں جانتا. یعنی صرف ایک چیز کا علم کسی حد تک جاننا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس علم کی جسے اللہ نے خاص کر اپنے اس کی نفی ہو گئی کہ اللہ کسی کوئی اور بھی جانتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ڈاکٹر, جو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ صحت مند ہے, بیمار ہے, نر ہے یا مادہ ہے, خاص سٹیج پہ جا کے. لیکن کیا باقی چیزیں جانتے ہیں کہ کب پیدا ہوگا؟ وہ آپ کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ دیتے ہیں, ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈلیوری, ای ڈی ڈی کہتے ہیں, وہ دے سکتے ہیں, وہ اپنا حساب لگاتے ہیں, پلس مائنس کر کے کر دیتے ہیں. لیکن کیا اسی کو ڈیٹ پہ لازمی ہوتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے, پہلے بھی ہو جاتا ہے, اگرچہ کتنی یعنی اب ٹیکنالوجی اور دیکھو بہت سارے, اب تو 3D بھی آ گئے ہیں کہ پورا آپ چہرے تک دیکھ سکتے ہیں, اسے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. الغرض تو زندہ ہوگا اور زندہ ہی پیدا ہوگا, امیر ہوگا غریب ہوگا, اچھا ہوگا برا ہوگا, خوشبخت بدبخت کوئی جانتا ہے؟ تو ایک جز کو جاننے سے یہ کافی نہیں ہے کہ اس علم کی نفی کی جائے جو اللہ کے لیے خاص ہے. چوتھی چیز, علم ما فی الغد, اور غد سے مراد کل, آج کے دن کے بعد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, وہ کوئی نفس نہیں جانتی کہ اس نے کل اس نے کیا کمانا ہے. یہ مفتاح جو ہے الکسب فی المستقبل, مستقبل میں کسب کی چابی ہے. اگر انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ اپنے لیے کیا کما سکتا ہے, تو وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ جو اور ہیں وہ کیا کما سکتے ہیں, یہ بھی باب اولا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے, شیخ بلتیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے, میں فلاں جگہ پہ جاؤں گا یا میں فلاں چیز پڑھوں گا یا میں اپنے رشتے داروں کی ملنے کی زیارت کے لیے جاؤں گا, تو ہم یہ کہتے ہیں وہ جزم صاحب تو کہہ سکتے کہ کل وہ یہ ایسی چیزیں کرے گا, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بیچ میں کوئی معنی آ جائے اور وہ ان تمام چیزوں سے رک جائے. پانچویں چیز, علم مکان الموت, موت کی جگہ کا علم کہ انسان نے کہاں مرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں مرے گی. شیخ فرماتے ہیں بعثی رحمہ اللہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں, کہ وہ شخص کہاں مرے گا, یا اپنی زمین میں یا کسی اور زمین پر جا کے مرے گا, کیا اسلامی زمین پر مرے گا یا کسی کافر کی زمین پر جا کے مرے گا, کیا وہ سمندر, کیا وہ خشکی میں مرے گا یا سمندر میں یا ہوا میں مرے گا. یہ چیز جو ہے مشاہدہ ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس نے کس گھڑی میں مرنا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا تو جگہ پر بھی اس کا تصرف چل سکتا ہے. تو اس طریقے سے وہ یہ نہیں جانتا, یعنی کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا, جبکہ وہ جگہ جانتا ہے جو اس نے جانا ہے جہاں پہ, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ وہاں پہ مرے گا کہ نہیں مرے گا. ہم پورے دن میں دیکھیں کہاں کہاں جاتے ہیں, تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کہاں پہ مرنا ہے, اس کو اس کا علم نہیں ہے. تو اسی طریقے سے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی موت کی گھڑی کب آئے گی. یہ پانچ چابیاں ہیں غیب کی, یہ مفاتح الغیب ہیں جسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مفاتح الغیب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جو کچھ ماں کے پیٹ کے اندر ہے, رحم میں ہے, اس کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, اور یہ زندگی, یہ دنیا کی زندگی کے لیے ہے. ماذا تکسب غدا, یہ مستقبل کے عمل کی چابی ہے. وما تدري نفسهم بأي أرض تموت، یہ آخرت کی زندگی کی چابی ہے. یہ انسان جب مرتا ہے تو آخرت اس کی شروع ہو جاتی ہے. قبر کا مرحلہ جو ہے یا برزخ کا مرحلہ جو ہے وہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہے یا آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے قیامت قائم ہونے کا یا غیث کو نازل کرنے کا، تو اسے یہ بات واضح ہو گئی. تو یہ مفاتح جو ہے یہ مبادی لکل ما وراءها، ابتداء ہر اس چیز جس کے بعد میں ذکر ہوا ہے. ان اللہ علیم خبیر. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے البر والبحر، یہ تعلق سے سورۃ النعم آیت نمبر 59 میں، ویعلو ما فی البر والبحر. یہ اجمال ہے، جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ تری میں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. مجملاً شیخ صفرتی اجمال ہے اس میں، اب تفصیل آگے اس کی آئے گی. کون ہے جو مختلف جو جنسیں موجود ہیں خشکی پر، یوں کا احصا کر سکتا ہے کتنی اس میں حیوانات کے عالم موجود ہیں، حشرات، پہاڑ، درخت اور دریا وغیرہ، تمام جو امور جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو، ان کے علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اسی طریقے سے جو سمندر ہے، دیکھیں جو تری ہے، چاہے وہ سمندر کی ہو یا دریاؤں کی ہو، اس کے اندر جو مختلف عالم رہتے ہیں ان کا بھی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے. کہتے ہیں کہ سمندر جو 3 گنا خشکی سے زیادہ ہے، اور اس میں جو جنسیں ہیں، جو زندگیاں اس میں پائی جاتی ہیں، وہ بھی 3 گنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. اب تفصیل شروع ہو گئی ہے. اتنی باریک بینی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کسی بھی درخت کا کوئی بھی پتا، چاہے بڑا درخت ہو یا چھوٹا ہو، قریب ہو یا دور ہو، اس پتے نے جب گرنا ہے تو کہاں پہ گرنا ہے، کب گرنا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور اس لیے ما تسقط نافیہ ہے، ما جو نافیہ ہے، من ورقۃ من زائدہ ہے، تاکہ یوم کے لیے اس میں نص واضح ہو. اور جو پتہ جو پیدا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، من باب اولا، یعنی جہاں پر گرتا ہے جو رب وہ جانتا ہے کہ اس نے کہاں پہ گرنا ہے، وہ یہ بھی خوب جانتا ہے جس نے اس پتے کو پیدا کیا ہے کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے، اور اس کا درخت نے کب پیدا ہونا ہے، اس کے بیج نے کب پیدا ہونا ہے، وہ بیج پھر کہاں پہ ہوگا، زمین کس حصے میں جا کے وہ زمین میں داخل ہوگا، پھر کب اس نے بڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صحت علم کو دیکھیں، ہر چیز کا علم تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. جو چیز ہو رہی ہے اس کا بھی علم ہے، جو نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، جو ہوگی، تمام چیزوں کا علم ہے سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَحَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی بھی دانہ نہیں جو زمین کی تاریکیوں میں ہو. ظلمات جمع ظلمہ ہے، تاریکی کی جمع ظلمات ہے، تاریکیاں. کوئی بھی چھوٹا سا دانہ جو ہے جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور وہ زمین کے کسی حصے میں جہاں پر اندھیرے اندھیرے ہیں، مخلوق نہیں جانتی اس کے بارے میں، نہ اس کو دیکھ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے، خوب جانتا ہے. ظلمات جمع ظلمہ ہے. اگر ہم فرض کرتے ہیں شیخ صفر مادہ شیخ بعثمی رحمہ اللہ کہ چھوٹا سا ایک دانہ ہے جو سمندر کے کسی تہ میں یا گہرائی میں پڑا ہے، اور شدید تاریکی رات میں جس میں بارش بھی ہو رہی ہے، تو ظلمات کتنی ہیں کہ جو سمندر کا کیچڑ ہے اس کی تہ میں، پھر پانی، سمندر کا پانی، تیسرا بارش، چوتھا بادل، پانچواں رات کے وقت رات. یہ پانچ مختلف ظلمتیں ہیں جو زمین سے تعلق رکھتی ہیں، یا چونکہ زمین سے تعلق ہے، اس کے باوجود بھی اس دانے کا علم اللہ تعالیٰ کو خوب ہے، اللہ تعالیٰ خوب اسے دیکھتا ہے سبحانہ و تعالیٰ. پھر فرمایا ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر نہ ہی کوئی خشک، یہ عام ہے. فما من شيء الا وهو اما رطب اما یابس، کیونکہ چیزیں دو ہیں، یا تو تر ہے یا خشک ہے. الا فی کتاب مبین، کتاب بمعنی مکتوب ہے، لکھے گئے مبین یعنی مظہر و بین، بالکل واضح اور بین ہے. لأن أبان سعى متعدا ولازما، فيقول أبان الفجر، أبان کا لفظ ہے یا بیان میں، یا متعدد بھی ہوتا ہے لازم بھی ہوتا ہے، یعنی کسی اور کے ساتھ بھی جوڑ کے استعمال ہوتی ہے، الگ سے بھی بیان ہوتا ہے. یا کہتے ہیں أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، يعني أبان الفجر يعني فجر واضح ہوا ظاهر ہوا. ويقال أبان الحق بمعنى أظهره، الحق ظاهر کیا. مراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، يعني لوح محفوظ میں تمام چیزیں موجود ہیں، کہ علم بھی، اس کے علم کی تفصیل بھی موجود ہے، یعنی کس پتے نے کب کہاں پہ گرنا ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اس نے وہیں پر ہی گرنا ہے. لوح محفوظ میں کب لکھا گیا؟ ضمیر اسماء کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے. سبحان اللہ بحمد، سبحان اللہ العظیم. شیخ صفوان شیخ عثیم رحمہ اللہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل علم ہے، اور یہ لکھی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو فرمایا اکتب، قلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو قلم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب ما هو كائن الى يوم القيامة، لکھو جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. اور یہ حدیث جو ہے اسے احمد اور ابو داؤد الترمذی نے روایت کی ہے، اور صحیح حدیث ہے، البانی نے صحیح فرمایا ہے. تو اس وقت اسی لمحے میں جو کچھ تا قیامت ہونا ہے قلم نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں دی ہیں جو انسان نہیں جانتا، اور کیونکہ جو لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے ہر وہ چیز جو انسان کرنا بھی چاہتا ہے وہ بھی اس میں درج ہے، اور جو فرشتے نے لکھا ہے، اور پھر جو فرشتے لکھتے ہیں اسی پر انسان کا حساب ہوتا ہے اس کے تعلق سے. ولہذا یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ الى آخر سورة محمد، آیت نمبر 31 میں. لیکن یہ علم کہ اس کے بعد کہ اللہ کے بندے نے جو ہے، اللہ کے بندوں میں سے کسی نے صبر کرنا ہے یا نہیں صبر کرنا ہے، یہ علم سابق ہے پہلے سے، اور اس میں کوئی ثواب یا عقاب مترتب نہیں ہے. وہ علم جو لوح محفوظ میں درج کیا گیا ہے، اس سے انسان کا جو ثواب ہے یا جو اس کی سزا اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. جو عمل ہم کرتے ہیں وہ فرشتے اسے درج کر دیتے ہیں، اس کے ہم جواب دے ہیں. جو انسانیت سمجھ، ہم مجبور ہیں، جیسے کہ جبریہ کہتے ہیں، بس ہم نے جو کرنا ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے، اچھا اچھا ہے برا برا ہے، اس سے ہم نے بس حساب ہی دینا ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا علم پہلے ہے پھر لکھا ہے. اللہ نے خوب جانا ہے کہ کافر نے کفر پہ مر رہے ہیں اس کی سزا ہوگی، اور نمازی نے نماز پڑھتے مر رہے ہیں اس کی جزا ہوگی. تو یہ تو اللہ کا علم پہلے سے پھر لکھا گیا ہے کہ ہمیں فوج میں انسان نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کیسے ہونا ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، ہم کیوں حسن خاتمہ کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ سب سے اچھے انسان حسن خاتمہ کی دعا کیوں کرتا ہے؟ نمازی بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی کرتا ہے، حج پہ لوگ حج پہ کھڑے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، حسن خاتمہ کے دعا کرتے ہیں، جبکہ اچھا ہے انہیں احرام کی حالت میں نیک عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کیا گارنٹی ہے کہ حسن خاتمہ ہوگا انسان کے مطلب. ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے نیک عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو مان لیا ہے اور سچ ثابت ہوا گا آپ کا اخلاص جو اتباع سنت ہے، تو توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، خاتمہ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. لیکن اگر دل میں کھوٹ ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا دل میں کیا ہے. ہر عبادت گزار جو ہے کیا مخلص ہوتا ہے؟ لازمی نہیں ہے کہ ہر ہم حسن الظن ہیں کہ ہر انسان ہر نمازی اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اصل بات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اصل بات کیا ہے. تو یہ فرق اچھی طرح جاننا ہے کہ جو لوح محفوظ میں درج ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہے، وہ تبدیل کبھی نہیں ہوگا. جو ہم کر رہے ہیں اس کے ہم جواب دہ ہیں. ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اچھا عمل کیا ہے اس لیے لوح محفوظ میں اچھا عمل لکھا ہے، تو برے والا کیوں کہتے ہیں کہ بس برا تھا اس لیے برا لکھا گیا ہے. تو اچھا کام کرو اور پھر کہو کہ ہاں دیکھیں لوح محفوظ میں اچھا لکھا گیا اس لیے میں اچھا کام کر رہا ہوں. چور چوری کرتے کہ بھائی میں تو لکھ نہیں گئے تھے چوری میں، میں کیا کر سکتا ہوں، جیسے چوری کی ہے تو چوری نہ کرو، کہو دیکھو اللہ نے مجھے بچایا ہے چوری سے، میں نے چوری نہیں کی ہے، سبحان اللہ. تو ہمارے جو عمل کا حساب کا دار و مدار جو ہمارے عمل سے ہے، جو جڑو ہے فرشتے کی کتاب جو فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ اس سے مراد ہے. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما تحمل من انثى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، سورۃ فاطر آیت نمبر 11. ٹائم کتنا ہوا ہے اسے مکمل کر دیتے ہیں. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، سورۃ فاطر آیت نمبر 11. فی صفرۃ ما نافیہ ہے، انثى فاعل ہے، تحمل فعل ہے، بمعرب ہے بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. اچھا، پھر شیخ صفوانات فرماتے ہیں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں حرف زائد ہے ما تحمل من انثى، اور ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے بغیر وجہ کے، تو یہاں پر کیسے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ زائد من حیث الاعراب ہے. عربی جب گرامر کی ہم بات کرتے ہیں، اعراب کرتے ہیں، اس اعتبار سے معنی میں جو ہے اس کے جو زیادہ جو موجود ہے اس کا فائدہ ہے. وہ قرآن میں جن کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بغیر فائدہ کی ہو، اگرچہ حرف ہی کیوں نہ ہو، جو زیادہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ ہے بیان انہ لا يخلو بالاعراب اذا حذف، یعنی اعراب کے اعتبار سے اگر اسے نکال بھی دیا جائے تو اعراب میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اس لیے ہم کہتے ہیں زائد اعراب کے اعتبار سے. لیکن معنی اس کی موجودگی معنی میں ایک اور ایکسٹرا معنی اس کی وجہ سے ہوتا ہے، تو معنی کے اعتبار اور ہے. من انثى سے مراد کوئی بھی مادہ، کوئی بھی عورت، چاہے آدمی ہو یا حیوانی ہو، جو کسی اور حیوان کو حمل کرتے ہیں وہ اس آیت میں داخل، جیسا کہ گائے ہے یا بھیڑ بکری وغیرہ یا اونٹنی وغیرہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو انڈے دیتے ہیں جانور، جیسے کہ پرندے وغیرہ ہیں، کیونکہ وہ بھی پرندے کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے. تحمل سے مراد حمل، جو بھی اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہیں رکھتی اور نہ ہی اسے باہر کرتی مگر اللہ تعالیٰ کے علم سے. اصل بات ہے وہ تضع الا بعلمه فابتداء الحمل بعلم اللہ وانتهاءه وخروج الجنین بعلم اللہ، اس کے حمل کی ابتداء بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اللہ کے حکم سے، علم سے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کی ابتدا کب ہوگی اور کیا ہے، اور اس کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوگا، اس کی تفصیل اچھا ہے برا ہے کیا ہے سب. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، سورۃ الطلاق آیت نمبر 12. لِتَعْلَمُوا لام تعلیل کے لیے، تاکہ تم لوگ خوب جان لو، لأن اللہ قال اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، سورة الطلاق آية بربارة. هي مكمل آية اور يقينا إن سات آسمانوں اور سات زمینوں کو جس نے پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور ہمیں بھی اس کا علم دیا ہے تاکہ ہمیں خوب جان لیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت جو ہے یہ ایک وصف ہے جس میں فعل کرنے والا فاعل جو ہے وہ بغیر عجز سے وہ فعل کر سکتا ہے، اسے قدرت کہتے ہیں، یعنی وہ عاجز نہیں ہے، قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، معدوم کو ایجاد کرنے پر قادر ہے، اور جو موجود ہے اسے اعدام و ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ آسمان اور زمین یہ تمام معدوم تھی، عدم تھی، موجود نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس خوبصورت نظام، جو بدیع نظام ہے، اس مطابق یہ چل رہے ہیں۔ یعنی ایک وقت ہے کہ یہ بھی نہیں رہیں گے، جس نے پیدا کیا ہے فنا بھی وہی کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ شاہد ہے، یعنی ہر چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو اللہ تعالیٰ فعل سے متعلق ہو یا بندوں کے فعل سے متعلق ہو، جو ماضی ہے یا حاضر ہے یا لاحق ہے مستقبل میں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا علم کا، قدرت کا، خلق کے بعد، کیونکہ خلق کا تمام ممکن نہیں ہے مگر علم اور قدرت سے۔ اور دلالت الخلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت پر جو ہے، یہ دلالت الالتزام میں سے، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسماء و صفات کی جو دلالت ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ پھر تنبیہ ہے، یعنی جب خلق جو ہم دیکھتے ہیں، یا جو ہم کہتے ہیں الخالق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو زندہ تو ہے کہ نہیں، خالق مردہ تو نہیں ہو سکتا نا، تو زندہ ہونے کا خلق سے یا خالق سے کیا تعلق ہے؟ کہاں سے پتہ چلا کہ وہ جس نے پیدا کیا وہ زندہ بھی ہے؟ التزام درد لازمی ہے کہ جو خالق وہ زندہ بھی ہے۔ اچھا علم رکھتا ہے کہ نہیں، بغیر علم کے کیسے پیدا کرے گا؟ تو علم کی دلالت بھی لازمی ہے خلق سے۔ اچھا قادر ہے کہ نہیں؟ اگر زندہ بھی ہے، علم لکھے قادر نہیں، عاجز ہے، تو پھر مخلوق کہاں سے آئے گی؟ تو مخلوق کا ہونا جو ہے یہ ان اسماء پہ دلالت کرتی ہیں، دلالت الالتزام سے کیا لازمی ہے۔ پھر ایک تنبیہ ہے کہ تفسیر جلالین میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے، شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کے آخر میں، وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، اس جملے سے مراد کیا ہے؟ یعنی تفسیر جلالین میں جو ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، یعنی اس تفسیر میں کچھ غلطیاں ہیں۔ تفسیر جلالین بہت مشہور مختصر تفسیر ایک ہی یعنی کتاب ہے قرآن مجید کی، اس میں حاشی میں چھوٹے سے جو ہے وہ تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کئی غلطیاں ہیں، علماء نے اس پہ تنبیہ بھی کی ہے اور اس کی غلطوں کو اس کو وضاحت بھی کی، ان میں سے ایک کا ذکر یہاں پہ جو آج کے اس موضوع کے تعلق سے ہے۔ عقل نے تخصیص کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شسا فرماد شمعی رحمہ اللہ ہم مناقشہ کرتے ہیں اس کلام کی دو طریقوں سے۔ پہلا طریقہ جو ہے، یا پہلی وجہ جو ہے، انہ لا حکم للعقل فیما یتعلق بذات اللہ وصفاته، عقل کا کوئی حکم نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے تعلق سے، بل لا حکم له فی جمیع الامور الغیبیہ، بلکہ تمام امور غیبیہ کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی حکم نہیں عقل کا، عقل حکم نہیں دے سکتا، عقل کی بنیاد پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ عقل کا جو اصل کام ہے التسلیم التام، اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے۔ ونعلم ان ما ذکرہ اللہ من هذه الامور ليس محالا، اور ہم خوب جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہ محال نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو نصوص ہے وہ محال لے کر نہیں آتی، لیکن محار لے کے آتی ہے۔ محال ناممکن ہے، محار جو عقل کو حیران کر دے، وہ چیز ضرور ہوتی ہے، انسان حیران تو ہو جاتا ہے، کیوں؟ تسمع ما لا تدرک ولا تتصور، کیونکہ وہ ایسی چیز جانتی جو اس کا سنتے تو لے کے ادراک یا تصور نہیں کر سکتے، اس لیے حیران ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ جواب کا یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیس علیہ بقادر، یہ تعلق سے یہ خطأ عظیم ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے ان چیزوں پر جبکہ وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، غیر پر بھی قادر ہے. تو اس کلام سے یا اس بات سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہ لا یقدر ان یستوی ولا ان یتکلم ولا ان ینزل الی سماء الدنیا ولا یفعل شیئا ابدا وهذا خطیر جدا. کس بات سے یہ لازم آتی ہے، یعنی یہ جملہ فلیس علیہ بقادر، اس پر قادر نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی نفی کی جاتی ہے، کی جا رہی ہے یا کی گئی ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا خطأ عظیم، یہ عظیم خطا ہے، غلطی ہے، کیسے ممکن کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اور ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے قادر نہیں ہے اور نہ ہی کلام کے قادر ہے، کلام پر قادر ہے، اور نہ ہی دنیا کی طرف نزول ہونے کے قادر، نزول ہونے پر قادر ہے، یا کوئی بھی چیز کرنے پر پھر قادر نہیں، اس کی نفی جو کی گئی ہے. یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جس نے بات کہی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے لعلہ یرید خص العقل ذات فلیس علیہ بقادر، یعنی کوئی شخص یہ کہے، یعنی اس جملہ کا معنی اس اعتبار سے ہے، یہ مراد یہ ہے کہنے کی اس کی، لا يقدر على ان يخلق ان يلحق نفسه نقصا، کہ اپنے آپ کو اپنی ذات کو نقص نہیں لاحق کرنا چاہتا. قلنا ان هذا لم يدخل في العموم، یہ عموم میں داخل نہیں ہے، حتى يحتاج الاخراج والتخصيص، تاکہ اس بات کو ہم اس عموم سے خارج کر دیں، تو اس عموم میں شامل نہیں اس کی یہ بات. لیکن قدرت ان میں تتعلق بالاشياء الممکنہ، قدرت کا تعلق اشیاء ممکنہ سے، ممکنات سے ہے. لیکن غیر ممکن لئی سے بھی شے، کیونکہ جو غیر ممکن وہ چیز بھی نہیں ہے، لا فی الخارج ولا فی الذہن، نہ خارج میں نہ ذہن کے اندر، نہ حقیقت میں جو معدوم ہے اس کا وجود ہے، اسے شے یا چیز بھی نہیں کہا جاتا، نہ ذہن میں اس کا کوئی وجود ہے، نہ حقیقت میں موجود ہے، نہ ذہن میں اس کا کوئی وجود ہے. فالقدرت لا تتعلق بالمستحیل، قدرت جو ہے وہ مستحیل سے تعلق رکھتی نہیں ہے، یعنی جو ناممکنات ہے لوگ جوڑتے رہتے ہیں قدرت سے، اس لیے کسی کہنے والے کہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، وہ جوڑنا ممکن، جو ناممکن چیزیں ہیں جن کو وجود نہیں ہے، جو شیء نہیں ہے، اللہ کی قدرت سے جوڑ رہا ہے، بخلاف العلم، علم کے خلاف. فينبغي الانسان ان يتادب فيما يتعلق بجانب ربوبيته، بندہ کو چاہیے کہ ادب سے کام لے جب اللہ تعالی ربوبیت تعلق سے بات ہو، لأن المقام مقام عظيم، کیونکہ مقام جو عظيم مقام ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کا. والواجب على المرء نحوه ان يستسلم ويسلم، واجب یہ ہے کہ اپنا سر خم کر کے تسلیم کر لیں، اور تمام جو نصوص ہیں ان کو مان لیں اور تصدیق کر لیں. تو شیخ صفر فرانسی بن عثیمین رحمہ اللہ ہم اس چیز کا طلاق کریں جس کا طلاق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بغیر کسی استثناء کے، تمام چیزوں پر قادر ہے. اور ان آیات میں شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اثبات عموم علم اللہ علی وجہ التفصیل، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم کی صفت کا بیان ہوا ہے، اثبات عموم قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ قدرت کے عموم کا بھی ثبوت ان آیات میں ملا ہے. اور جو مسئلے کی فائدہ ہے ان آیات کو پڑھنے کا، من الإيمان بالعلم والقدرة، اللہ تعالیٰ علم و قدرت پر ایمان کا، قوة مراقبة اللہ والخوف منه، اللہ تعالیٰ کی مراقبت کی قوت اور اللہ تعالیٰ کا خوف اصل مقصد ہے. ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے آیت پہ بیان کریں گے، اور وقت کافی ہوگا، ورنہ جو علم غیب کے نسبی کے تعلق سے چند اہم باتیں اور بھی کرنی تھی لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے، الہام ہو سکتا ہے نہیں، اور بعض کچھ کرامات اولیاء کے تعلق سے کچھ ایسی چیزیں، فلان کو الہام ہوا یا فلان جانتے ہیں قبر میں کسی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، یا اس کے یا فلان کے پیٹ کے اندر بغیر الٹرا ساؤنڈ کے جاننا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، اس طریقے سے کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یا کیا ان جو غیب کی کنجیاں اور چابیاں ہیں اس سے تعلق رکھتی ہیں، یا کیا یہ کوئی شخص جان سکتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی، کہ اس فلان جگہ پہ مرنا ہے، کیا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص بندوں کے علم دے دے، جبکہ ہم نے کہا یہ چابیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کنجیاں یا خزانے کی، علم غیب کی. تو اس میں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس میں کچھ باتیں ہیں، میں ان شاء اللہ کوشش کروں کہ درس میں اس کے تعلق سے، کیونکہ کچھ سوالات آئے ہیں اس کے بارے میں بھی، تو میں اگلے درس میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا. یاد دلانا مجھے اس پہ ایک چھوٹی سی بات کریں، کیونکہ کچھ تہمتیں لگیں شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ پر کہ ہم صوفیوں کے بارے میں کہتے ہیں اور شدید مذمت بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ فلان بزرگ جو ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ فلان جگہ میں جا کے مروں گا میں، یا علم غیب کی چند بعض باتیں جو ہیں وہ جو کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں شیخ سمیتے میں بعض باتیں کی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اگلے درس میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.